السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے ایبٹ آباد میں لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعے کی شدید مذمت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے وزارت خارجہ کی کوششیں، انٹیلیجنس ایجنسی سے معاونت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سینٹ کے رکن کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر سودے میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کے دوران کانگریس کا جمہوریت بچاؤ مارچ، حکومت کی جانب سے کانگریس پر پھر حملہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شمالی شام میں مہاجرین کے ایک کیمپ پر فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ایبٹ آباد کے علاقے میں عزت کے نام پر ایک نوجوان لڑکی کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بربریت پر مبنی اس طرح کے واقعات نہ صرف غیر اسلامی ہیں بلکہ غیر انسانی بھی ہیں، اور اس میں ملوث افراد کو لازمی طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ایبٹ آباد میں غیرت کے نام پر ایک نوجوان لڑکی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ جمعے کو ایک مختصر بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایک معصوم لڑکی کو اس بے دردی سے قتل کرنا نہ صرف غیر اسلامی بلکہ غیر انسانی فعل ہے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل جمعرات کو پولیس عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں یہ تصدیق کی تھی کہ امرین نامی لڑکی کو جرگے کے حکم پر ہلاک کر کے جلایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق جرگے میں شامل 13 افراد کے علاوہ قتل کی گئی لڑکی کی والدہ کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ جمعے کو ایبٹ آباد کے علاقے ڈونگا گلی میں بس سٹاپ پر ایک گاڑی میں ایک طالبہ کی جلی ہوئی لاش ملی تھی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق امرین کو جرگے نے اس بنا پر قتل کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنی ایک دوست سائمہ کو پسند کی شادی میں مدد دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق سائمہ نے اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر اپریل کے اواخر میں شادی کی تھی اور اب وہ کسی دوسرے علاقے میں مقیم ہے جس کا علم اس کے خاندان کو نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس قتل میں ملوث مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی جلد مکمل کی جانی چاہیے۔ ادھر انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے جمعے کو ایک بیان میں امرین کے غیرت کے نام پر قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ گزشتہ ماہ ہی انسانی حقوق کمیشن یعنی ایچ آر سی پی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ سال 2015 میں پاکستان میں غیرت کے نام پر لگ بھگ 1100 عورتوں کو قتل کیا گیا۔ کمیشن کے مطابق یہ وہ واقعات ہیں جو ذرائع ابلاغ اور دیگر ذرائع سے سامنے آئے، تاہم ایچ آر سی پی کے مطابق اس بات کے امکانات ہیں کہ گزشتہ سال غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی خواتین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔ ایک پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائے کی غیرت کے نام پر عورتوں کے قتل کے موضوع پر بنائی گئی دستاویزی فلم کو رواں سال آسکر ایوارڈ ملا تھا۔ اس فلم کو جب عالمی اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا تو وزیر اعظم نے بھی شرمین عبید چنائے کی فلم دیکھی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک سے غیرت کے نام پر قتل ایسی لعنت کے خاتمے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی اور اگر ضرورت پڑی تو قانون سازی بھی کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وزارت خارجہ اپنے ڈیجیٹل مواصلاتی نظام کو ممکنہ سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اگلے مالی سال ایک خطیر رقم صرف کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں سائبر حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد وزارت خارجہ ملک کے انٹیلیجنس ایجنسی کے تعاون سے سیکیورٹی نیٹ ورک قائم کرنا چاہتی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق کی زبانی۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے وہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی سمیت دیگر متعلقہ محکموں سے مدد حاصل کرے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے وزارت خارجہ کے بجٹ سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے اجلاس میں وزارت کے عہدیداروں نے بتایا کہ ممکنہ سائبر حملوں سے بچاؤ کے اقدامات کے لیے 8 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن سینیٹر طاہر حسین مشدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ اقدامات سرکاری معلومات کو ہیکروں سے بچانے کے لیے کیے جائیں گے۔
ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بجٹ فورن آفس کی، اس سال بجٹ ایلوکیشن तो उसके सिलसिले में जब हम यहाँ पहुंचे तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया कि ये क्या अमाउंट है और इतना ये किस लिए ये अमाउंट है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी टू सिक्योर हमारी इंफॉर्मेशन, ये क्योंकि आजकल साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक, साइबर इंट्रूजन बहुत ज्यादा है, स्पेशली कंट्रीज अराउंड अस एंड अदर्स सुपर पावर्स आल्सो, टू काउंटर द काउंटर साइबर अटैक्स एंड एक्वायरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सारी इंफॉर्मेशन वो खींच के ले जाते हैं जो भी हमारे उसमें सेफ्ड है या डिस्कस्ड है, तो उसके लिए।
सेनेटर ताहिर हुसैन मशदी का कहना था कि कायमा कमेटी के अराकीन के पूछने पर वजारत खारजा की तरफ से बताया गया कि ISI और दीगर मुतलका इदारों से इस मकसद के लिए मदद हासिल की जाती है।
ISI इन्होंने मेंशन किया इन अ गोइंग इन अ फ्लो, उन्होंने कहा कि ISI या एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिसके पास ये हो, तो किसी ने कहा भी कि व्हाई नॉट फ्रॉम प्राइवेट चैनल्स, उन्होंने कहा कि वो चीज नहीं होती, उसमें वो सिक्योरिटी और सीक्रेसी नहीं रहती जो कि हम जिस लेवल को हम चाहते हैं।
कमेटी के बाज अराकीन की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया कि इस सिलसिले में निजी इदारों से मुआवनत हासिल क्यों नहीं की जाती, तो वजारत खारजा की तरफ से कहा गया कि इस तरह के हसास नोयत के मामलात के लिए अपने ही इदारों पर इनसार करना होता है। वजारत खारजा की तरफ से कमेटी को बताया गया कि साइबर हमलों से बचने के लिए पहले भी इकदाम किए गए हैं ताकि वजारत की वेबसाइट और ई मेल्स को साइबर हमलों से बचाया जा सके। वाज़ह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की भी अहम और हसास वेबसाइट्स पर साइबर हमले हो चुके हैं और इसी बिना पर ऐसे हमलों से बचाव के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इदारे खसूसी इंतजामात करते रहे हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि एहतजाजी सियासत करने वालों और दहशत गर्दों का एक ही एजेंडा है और वो है मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलना। उन्होंने ये तबसरा सखर में मोटरवे के सखर मुल्तान हिस्से का इफ्तिताह करते हुए किया। 393 किलोमीटर लंबी इस 6 रोया सड़क पर कई पुल और सर्विस एरियाज भी तामीर किए जाएंगे। मजीद तफसीलात कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जुमे को सूबे सिंध के इलाके सखर पहुंचे, जहां उन्होंने सखर मुल्तान मोटरवे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह भी मौजूद थे। वजीर आजम ने इस मौके पर खिताब करते हुए उनके दौरे हुकूमत में तरक्कियाती कामों का जिक्र करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान 3 साल पहले के पाकिस्तान से बेहतर है। वजीर आजम ने मुल्क में तवानाई बहरान खत्म करने के अजम का इयादा करते हुए इस सिलसिले में किए जाने वाले इकदामात का भी जिक्र किया।
दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, अवाम की खुशहाली का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये जो एजिटेशन करने वाले हैं, इनका एजेंडा क्या है? वो भी क्या पाकिस्तान का अमन अमान खराब नहीं करना चाहते? वो भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहते? मेरा सवाल फिर ये है आपसे कि इन दोनों में फर्क क्या है?
एक तरफ तो मकामी ज़राए बलाग में सखर मुल्तान मोटरवे मंसूबे के पाक चीन राहदारी के अहम हिस्सा होने का जिक्र किया गया और ऐसे मंसूबों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और इलाके के मुख्तलिफ ममालिक में राबते बेहतर होने का जिक्र किया गया, तो दूसरी तरफ वजीर आजम के सिंध तशरीफ लाने को उनकी अवामी राबता मुहिम का हिस्सा भी करार दिया गया। तज्जियाकार डॉक्टर हुमा बकाई ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
वो पार्लियामेंट को नहीं फेस करना चाहते, वो किसी ऐसी जगह नहीं खड़े होना चाहते जहाँ से सवाल जवाब हो, वो पब्लिक कॉन्टैक्ट कैंपेन पे चले गए हैं, क्योंकि ज्यादातर ख्याल ये है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे एट बेस्ट, जहाँ से उनको वोट मिल रहे हैं वहाँ वो उन लोगों से बात कर रहे हैं, और पहले हम समझ रहे थे वो पॉलिटिकली आइसोलेटेड हैं, मेरे ख्याल ऐसा नहीं है क्योंकि जो अपोजिशन है वहाँ कंसेंसस नहीं है, तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ के ऊपर जो इंटेंस प्रेशर था मेरा तो ज़ाती ख्याल है वो कम हो गया, और जितना वक्त गुजरता जाएगा कम होता जाएगा। पहले 15 दिन में अगर कुछ हो जाता तो हो जाता, और इसीलिए उनका जो पूरा फोकस है वो 2018 के इलेक्शन है, और या इलेक्शन अगर उससे पहले हो तो उनका फोकस वो है।
वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने इस दौरे हुकूमत में इससे कबल भी तरक्कियाती मंसूबों और अमन व अमान के हवाले से सूबे सिंध के दौरे करते रहे हैं। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
بھارت میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی جانب سے جمہوریت کے تحفظ کے لیے نکالی جانے والی ریلی میں تقریر کرتے ہوئے پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمہوری اداروں کو تباہ کرنے سے باز رہے اور ان کی جماعت کو کمزور نہ سمجھے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر سودے میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کے دوران کانگریس نے صدر سونیا گاندھی کی قیادت میں جمعہ کے روز جمہوریت بچاؤ مارچ نکالا اور سونیا گاندھی، راہل گاندھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ اور دیگر سینئر لیڈروں نے پارلیمنٹ ہاؤس تھانے میں اپنی گرفتاری پیش کی۔ وہ مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس تک جانا چاہتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کی زبردست موجودگی میں جنتر منتر پر منعقد ہونے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے حکومت پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ وہ صاف صاف کہہ دینا چاہتی ہیں کہ جمہوریت کو تباہ کرنے کی جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں وہ اپنے جیتے جی ان خطرناک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو ڈرانے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
بدنام کرنے کی کتنی بھی کوشش یہ لوگ کر لے، لیکن ہم جھکنے والے میں سے نہیں ہے۔ مجھے تو زندگی نے سکھایا ہے سنگھرش کرنا ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سے ہی سبھی طرح کی چنوتیوں کا سامنا کیا ہے۔
سونیا گاندھی نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کو جمہوریت کے راستے سے ہٹانا آسان ہے تو انہیں نہیں معلوم کہ کانگریس ہی کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ادھر حکومت نے کانگریس پر دباؤ بناتے ہوئے کہا کہ سابقہ یو پی حکومت نے ہیلی کاپٹر سودا حاصل کرنے کے لیے اگستا ویسٹ لینڈ کی مدد کرنے کی خاطر سب کچھ کیا۔ وزیر دفاع منوہر پریکر نے لوک سبھا میں اس معاملے پر ہونے والی بحث کے دوران الزام لگایا کہ سودے کے لیے رعایتیں دی گئیں۔
اگستا ویسٹ لینڈ کو آرڈر جانے کے لیے سب چیزیں کی گئی، اس کے ایسٹیمیٹڈ جینوئن کاسٹ کے مور دین ٹوائس ریٹ میں ان کو کانٹریکٹ دیا گیا۔ اس کے لیے جو کچھ ریلیکس کرنا تھا وہ ریلیکس کیا گیا۔ ابھی جو انویسٹیگیشن چل رہا ہے دے آر ویری اسمال پیپل، کیا جی وہ یا کھیتان وہ انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا ہے۔ بہتی گنگا کہاں جا رہی ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے میں نے انجینئر کو بتایا۔
خیال ہے کہ اگستا ویسٹ لینڈ وی وی آئی پی ہیلی کاپٹر سودے میں مبینہ بدعنوانی کے معاملے پر پچھلے کئی دنوں سے حکومت اور کانگریس کے مابین الزام اور جواب الزام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ فضائیہ کے سابق نائب صدر ایس پی تیاگی سے سی بی آئی پوچھ گچھ کر چکی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ حکومت کا الزام ہے کہ یو پی حکومت کے دوران اس سودے میں رشوت لی گئی، جبکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ حکومت غیر جانبداری کے ساتھ تحقیقات کرے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شمالی شام میں مہاجرین کے ایک کیمپ پر فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جمعرات کے روز ترک سرحد کے نزدیک یہ حملہ اس کے چند گھنٹے بعد ہوا جب شامی عہدیداروں نے تصدیق کی کہ فائر بندی کا دائرہ حلب تک بڑھا دیا گیا ہے۔ سرگرم کارکنوں کو اس پر مکمل یقین ہے کہ اس فضائی حملے کے پیچھے صدر بشار الاسد کی حکومت ہے۔ کچھ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ روسی طیارے اس حملے میں شریک تھے۔ روس اس سے پہلے اسد حکومت کی فوجی امداد کرتا رہا ہے۔ شام کے شہر حلب کے نزدیک ایک دیہات میں شامی حکومت کی فورسز اور القاعدہ سے منسلک جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں 73 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں 43 باغی اور 30 کا تعلق حکومتی فورسز سے ہے۔ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے گروپ نے جمعے کے روز یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ جہادیوں نے حکومتی فورسز کے ساتھ تقریباً ایک روز کی لڑائی کے بعد جمعے کے روز خان تومان گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ گاؤں حلب کے 15 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یونان میں حکومت کی جانب سے زیر غور نئے ٹیکس اور پینشن اصلاحات کے احتجاج میں جمعے کے روز ورکروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے خیال میں ان اقدامات سے ان کی آمدنی بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
حکومت کی جانب سے کفایت شعاری کے یہ اقدامات کثیر ارب ڈالر والے بیل آؤٹ معاہدے کا حصہ ہیں۔ 48 گھنٹوں والے اس احتجاج کی وجہ سے بہت سی سروسز بند ہو گئیں، جن میں سرکاری دفاتر اور کشتیوں کی صنعت بھی متاثر ہوئی۔ کانسٹنٹینوس ایک پینشنر ہیں، وہ کہتے ہیں
Όλα τα άλλα εδώ που γίνονται τώρα τα συνδικαλιστικά είναι για να απλώς να υπάρχουν οι συνδικαλιστές. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یونین جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کا مقصد ان کی موجودگی کا جواز پیش کرنا ہے۔ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو 50 برسوں کے بعد طاقت میں آئے ہیں اپنے عہدوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ کچھ بھی کریں گے، یہاں تک کہ اپنے ضمیر کو بیچ دیں گے۔ یونان کی پارلیمنٹ اتوار کی رات ملک کے پینشن کے نظام کو بحال کرنے کے لیے ایک بل پر ووٹ دے گی۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو یونان اپنی سوشل سیکیورٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ زیادہ کمانے والوں پر انکم ٹیکس میں اضافہ کرے گا اور قومی پینشن کو دوبارہ ترتیب دے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان جو طویل عرصے سے جنوب مشرقی ایشیا کی اقتصادی ترقی کا حمایتی رہا ہے، ایسے میں خطے میں اپنی مصروفیات بڑھا رہا ہے جب چین آسیان کے رکن ممالک میں اپنی حیثیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
ٹوکیو جنوب مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیے جانے والے مذاکرات میں اپنا کردار بڑھا رہا ہے، اور خاص طور پر جنوبی بحیرہ چین کے معاملے میں، جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ تنازع طاقت کے استعمال کے بجائے قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا نے جمعے کے روز ہنوئی میں اپنے ویتنامی ہم منصب فم بن من سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد کی جانے والی ایک نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ جنوبی بحیرہ چین میں کارروائی کے لیے قواعد و ضوابط قائم کرنے کی ضرورت ہے، جہاں چین، ویتنام، فلپائن اور دیگر فریق ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا کہہ رہے تھے، جنوبی بحیرہ چین کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یک طرفہ تبدیلیوں سے متعلق اپنے خدشات پر بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشینز یعنی آسیان کے اتحاد کی اہمیت اور مشترکہ پیغامات کی اہلیت پر بات کی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں جاپان نے 6.8 بلین ڈالرز کے ایک 3 سالہ پروگرام کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت خطے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے گا۔ مسٹر کشیدا نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد قحط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی شدت میں کمی لانا اور دریا میں سمندر کی سطح کو بہتر کرنا ہے، جو 1926 کے بعد سے اپنی کم ترین سطح پر ہے۔ مارچ میں چین نے ہینان صوبے میں لنکینگ میکانگ کارپوریشن کے اجلاس کی میزبانی کی تھی، جسے تجزیہ کاروں نے بیجنگ کی جانب سے خطے کے ممالک اور خاص طور پر کمبوڈیا، لاؤس، تھائی لینڈ اور ویتنام کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی تازہ ترین کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا اے ڈی بی نے، جسے جاپان کی حمایت حاصل ہے، خطے میں بنیادی ڈھانچے کے لیے رقوم فراہم کرنے اور تعمیر و ترقی میں مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جاپان کے ساتھ ساتھ امریکہ اور کینیڈا نے چین کی پشت پناہی والے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک یا اے آئی آئی بی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
بغداد میں حکومت نے شہر کے ارد گرد پختہ رکاوٹیں کھڑی کر کے ناکہ بندی کر دی ہے۔ یہ اقدام پچھلے ہفتے ہونے والے شدید احتجاجی بحران کے پیش نظر کیا گیا ہے، جس میں مظاہرین نے سخت حفاظت والے بین الاقوامی زون آئی زی پر دھاوا بول دیا تھا، پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے تھے اور قانون سازوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں جنگل کی آگ پھیل جانے کے باعث ہزارہا افراد کو جمعے کی صبح شہر کے شمال میں واقع کیمپوں سے ایک قافلے کی صورت میں نکالا جا رہا ہے۔ حکام نے جمعرات کو 8,000 افراد کو فضائی مدد سے وہاں سے منتقل کیا اور جمعے کو بھی یہ کام جاری رکھیں گے، جبکہ کاروں کے ذریعے بھی متاثرین کو جنوبی حصے میں منتقل کیا جائے گا۔ البرٹا صوبے کی حکومت نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 1100 سے زائد آگ بجھانے کے عملے، 145 ہیلی کاپٹروں، 138 بھاری آلات اور 22 فضائی ٹینکروں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی معیشت میں اپریل کے مہینے میں 1,60,000 روزگاروں کا خالص اضافہ ہوا ہے، جبکہ بے روزگاری کی شرح 5% پر برقرار ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جمعے کی رپورٹ کے مطابق معیشت اس سے زیادہ کمزور رہی ہے جس کا معاشی ماہرین نے اندازہ ظاہر کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
سائنسدانوں نے بڑے بڑے موسمیاتی واقعات مثلا خشک سالی اور سیلابوں کو آب و ہوا کی تبدیلی سے منسلک کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے کرۂ ارض کے گرم ہونے کے ساتھ ساتھ شدید موسم مزید شدید تر ہو جائیں گے۔ یقیناً فلپائن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جہاں پچھلے عشرے کے دوران شدید نوعیت کے زلزلے، بگولے، طوفانی ہوائیں اور سیلاب ہزاروں زندگیاں نگل چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی روزین سکربل اپنی رپورٹ میں بتا رہی ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات کے بارے میں پہلے سے خبردار رہنے کی ایک کوشش میں فلپائن کی حکومت نے خطرات کی نشاندہی میں مدد اور قدرتی آفت کا سامنا کرنے کی تیاری کے اقدامات کے لیے کسانوں کے کھیتوں پر ڈرون اڑانے شروع کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
فلپائن دنیا بھر کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جو قدرتی آفات کا بہت آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ سمندری جزائر پر مشتمل یہ ملک ایک سال کے دوران اوسطاً 20 طاقتور سمندری بگولوں اور باد و باراں کے طوفانوں کا نشانہ بنتا ہے۔ سن 2013 میں ہیان نامی سمندری طوفان نے ان جزائر کو تہ بالا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 6,300 افراد ہلاک اور 40,00,000 اپنے گھروں یا خوراک سے محروم ہو گئے۔ ملکی وزارت زراعت اس نوعیت کے بڑے طوفانوں کے اثرات کو کم سے کم کرنے میں مدد کے لیے ڈرونز کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ کسانوں کے کھیتوں کی تصویریں لینے اور نقشے بنانے والے آلات سے آراستہ ان چھوٹے طیاروں نے اس سلسلے میں مواد اکٹھا کرنے کے لیے آزمائشی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ محکمہ زراعت کے زمینی کاروائیوں کے نگراں کرسٹوفر مورلز کہتے ہیں کہ ڈرون ایک دن میں 600 ہیکڑ تک کے رقبے کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔
And like before, we are just concentrating on the reports of our local government counterparts. And usually it might be overestimated or underestimated.
اس سے پہلے ہم صرف اپنے مقامی پروگرام اور اپنے شراکت داروں کی رپورٹس پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے تھے۔ وہ تخمینیں ممکن ہے عمومی طور پر مبالغے پر مبنی ہوتے ہوں یا وہ اندازے اصل سے کم ہوتے ہوں۔ تاہم ڈرونز کے استعمال سے ہمیں اس مواد کا سائنسی تجزیہ کرنے اور قدرتی آفات کے مواقع پر بروقت اقدام کر کے ان کے اثرات میں مناسب کمی لانے کا ایک ذریعہ میسر آ گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے کرسٹوفر مورلز کے۔ یہ ڈیٹا یا مواد اس سلسلے میں کسانوں کی براہ راست مدد کر سکتا ہے کہ کس جگہ پشتے، آبپاشی یا ذخیرہ گاہیں تعمیر کی جائیں۔ ڈرون سے حاصل ہونے والی تصویریں ان مقامات کی صحت کے ساتھ نشاندہی کرتی ہیں کہ اس قطع زمین کی صورتحال کی مطابقت سے کہاں حفاظتی نباتات کاشت کی جائیں یا کاشتکاری کے انداز میں رد و بدل کیا جائے۔
In the future and if the investments of the government will come in, we will use this in the typhoon prone areas also, so that a day or two.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں اور اگر حکومت کی جانب سے سرمایہ فراہم کر دیا جاتا ہے تو ہم ان ڈرونز کو ان علاقوں میں بھی استعمال کریں گے جو سمندری طوفانوں سے جلد متاثر ہو سکتے ہیں، تاکہ فلپائن میں سمندری طوفان کے ٹکرانے سے ایک یا دو روز پہلے ہم تباہی سے پہلے کا ایک اندازہ یا تخمینہ لگا سکیں اور اس طرح قبل از وقت منصوبہ بندی کر سکیں اور اس کے مطابق کوئی اقدام کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے کرسٹوفر مورلز کے۔ ان دنوں فلپائن اپنی تاریخ کے ایک بدترین خشک دور سے گزر رہا ہے اور خشک سالی کو النینو کے موسمی اثر نے مزید ابتر بنا دیا ہے۔ حکومت ایک پرائیویٹ صنعت کے ساتھ مل کر ایک ڈرون کا ماڈل تیار کر رہی ہے جسے خشک سالی سے بری طرح متاثرہ علاقوں میں بادلوں کو باراور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ایک دفعہ پھر کرسٹوفر کے الفاظ۔
2 years ago we had a staff that died during the cloud seeding operations. Their local plane crashed.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال قبل ہمارے عملے کا ایک رکن بادلوں کو بار آور کرنے کی کاروائی کے دوران ہلاک ہو گیا تھا، اس لیے اس کام کے لیے ڈرون کے استعمال سے ہم انسانی جانیں بھی بچا سکتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کو توقع ہے کہ مستقبل قریب میں ملک بھر میں زرعی ڈرون پر مشتمل ٹیمیں تعینات کر دی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون بہت مؤثر اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل ہیں اور اگلے بڑے طوفان کے بعد اور خراب موسمی حالات کو بہتر صورت دینے کے لیے ان کا استعمال شروع کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
میر تکمیر کی سوانح حیات ماہ میر ریلیز کے لیے تیار، تفصیلات فکر و فن میں۔
اس کا حرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا، اس کا حرام دیکھ۔
پاکستانی فلم میکر سینما کی بحالی کے بعد باکس آفس کلیکشن کی پرواہ کیے بغیر نت نئے تجربات میں مصروف ہیں، اور اس کا ثبوت ہے اردو کے معتبر شاعر میر تقی میر کی زندگی پر بننے والی فلم ماہ میر۔
میر کی زندگی کا اہم واقعہ اس کی دیوانگی ہے۔ میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں طاری ہوتی ہے۔
تو فیٹیشزم
فرماتے ہیں میر کو چاند میں ایک پری پیکر کی صورت نظر آتی ہے۔
جناب میرا سوال یہ ہے، میر کو چاند میں نیل آرمسٹرانگ کیوں نہیں نظر آیا؟
اس فلم میں مرکزی کردار فہد مصطفیٰ نے ادا کیا ہے، جبکہ ان کی ہیروئن ہیں اداکارہ اور ماڈل ایمان علی۔ یہ فلم 6 مئی کو ریلیز کے لیے تیار ہے۔ کہانی لکھی ہے سرمد صہبائی نے اور اسے ڈائریکٹ کیا ہے شہزاد انجم نے۔
جو اس وحشت سے ہم آغوش ہو جاتا ہے، شاید اسے ہی کہیں نادید کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔
میرا آپ کا دیوانہ ہے، آپ کے ایک ایک موئے بدن پر ہزاروں دیوان لکھ سکتا ہے۔
فلم کے پروموشن کے سلسلے میں ماہ میر کی کاسٹ اور ڈائریکٹر نے کراچی میں میڈیا سے ملاقات کا اہتمام بھی کیا۔ فہد مصطفیٰ نے اس عنوان پر فلم بنانے کو ایک جرت مندانہ قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب انجم شہزاد نے مجھ سے رابطہ کیا تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ میں سندھی بولنے والا ہوں اور فلم اردو کے ایک کلاسک شاعر کی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انڈسٹری میں موجود بہت سے اردو بولنے والوں سے میری اردو کافی اچھی ہے، سو میں نے کردار قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ فہد نے یہ بھی کہا کہ تلفظ بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کی، جس میں سرمد صہبائی نے میری رہنمائی کی۔ شاعری پر مبنی فلم نہیں بلکہ محبت کے جذبے سے بھرپور ہے۔ اس فلم کے رائٹر سرمد صہبائی نے امریکہ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی یہی سوال پوچھتا ہے کہ آپ میر تقی میر پر فلم کیوں بنا رہے ہیں۔ یہ سوال اتنی مرتبہ پوچھا گیا کہ فلم کا تھیم ہی بن گیا۔ میر تقی میر پر فلم بنانے کا مقصد قدیم اور جدید دور کے معاشرے کی تبدیلیوں کو دکھانا ہے، جس میں میر کو ثقافتی نمائندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
بس بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار۔
ہمارا تو ہے اصلی مدعا تو، خدا جانے تیرا کیا مدعا ہے۔
لگتا ہے تجھے عشق ہو گیا، شیشہ چکنا چور ہو گیا۔
آپ کا کالم اخبار کے ایڈیٹر نے بند نہیں کیا، وہ میں نے کروایا۔
ماہ میر کی ہیروئن ایمان علی نے کہا کہ یوں تو میں پہلے بھی فلمز میں کام کر چکی ہوں، لیکن جس طرح انجم شہزاد نے فلم پر محنت کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں فلم کی کامیابی کی پوری امید ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urdu.voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں رات کے 12:00 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2:30 بجے چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ لندن کے میئر کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی شہر میں بنائے گئے
تین خصوصی مراکز میں جمعے کی صبح مقامی وقت کے مطابق 8 بجے شروع ہوئی اور میئر کے میدان میں کل 12 امیدوار ہیں، جن میں اصل مقابلہ لیبر پارٹی کے صادق خان اور کنزرویٹو پارٹی کے زگ گولڈ اسمتھ کے درمیان ہے۔ لندن کے میئر کے انتخاب کے لیے رائے دہندگان سے ان کی پہلی اور دوسری ترجیح پوچھی گئی تھی۔ اس بیلٹ پیپر کے علاوہ رائے دہندگان کو 2 اور بیلٹ پیپرز بھی دیے گئے تھے، جن پر انہیں لندن اسمبلی اور اپنے علاقے سے اس اسمبلی کے لیے ان کے پسندیدہ امیدوار کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس وقت لندن سے بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے۔ جی بیرسٹر امجد ملک صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے جی۔ آخری جو خبریں ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ صادق خان صاحب جو ہیں وہ 43% جو ہیں ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، اینڈ اٹ از اے ہسٹورک ون کہ پہلی دفعہ ایک مسلمان جو ہے ایک بڑے میٹروپولیٹن کا میئر بنے گا، اور ان کے ووٹوں کی تعداد جو ہے 1 ملین اور 13,492 ہے، جبکہ زیک گولڈ اسمتھ جو ہیں وہ 37% لیے ہیں انہوں نے، جو کہ ان کی 870,516 ووٹس ہیں جو ایس وی سسٹم کے تحت ہے، اور جو لیٹسٹ یہی ہے کہ صادق خان صاحب جو ہے یہ انتخاب جیت چکے ہیں۔
تو بیرسٹر امجد ملک صاحب، کیا 50-50% لینا ضروری نہیں ہوتا؟
نہیں، یہ 32 برو جو ہیں وہ مل کے انتخاب میں حصہ لیتے ہیں شہری، اور کچھ 6 ملین کے قریب جو ہے ووٹر ہوتے ہیں، اور جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اس میں سے جو کاسٹ ووٹ ہیں ان میں سے 50% لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایس وی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے جو جاتا جاتا ہے اس کی سیکنڈ آپشن جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں 2 لوگ جو رہ جاتے ہیں اگر ان میں سے 50% ووٹ نہیں لیتا تو وہ 2 جو اوپر کے ٹاپ جو کنٹینڈرز ہوتے ہیں ان کا پھر دوبارہ انتخاب ہوتا ہے، لیکن یہ جو ابھی انتخاب ہوا ہے اس میں صادق خان صاحب ان کو وکٹری جو ہے وہ مل گئی ہے، اور انہوں نے 43% آف دی کاسٹ ووٹ حاصل کیے ہیں، جو کہ یو کے اور یورپ میں اس کے اوپر کافی خوشی منائی جا رہی ہے کہ پہلا مسلمان جو ہے جو ایم پی بھی پہلے رہے ہیں وہ لارڈ میئر بنا ہے، حالانکہ کنزرویٹو کی حکومت ہے، لیکن میرے خیال میں جو کیمپین سٹائل تھا، جیسا کہ ان کے ایک اپنے لیڈر اینڈریو باس نے کہا تھا کہ جو ڈاگ وسل ہے وہ سٹائل ان کو لے ڈوبا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں جو رویہ استعمال یا اختیار کیا گیا اس کو پسند نہیں کیا گیا، الیکٹورٹ نے اس میں کافی حصہ لیا ہے اور نوجوانوں نے کافی حصہ لیا ہے اور ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور انہوں نے پسند نہیں کیا ایسے طریقہ انتخاب کے اوپر جو پالیسی اختیار کی گئی اس کے اوپر میرے خیال میں کافی ریزنٹمنٹ تھی، اور صادق خان کو اس کی وجہ سے کافی ووٹ ملے ہیں۔
تو جیسا کہ آپ نے اطلاع دی ہے کہ صادق خان جو ہیں وہ جیت چکے ہیں، تو برطانیہ کے ایک بہت بڑے سیاسی دفتر کے سربراہ کے طور پر ایک پاکستانی اوریجن رکھنے والے شخص کا انتخاب کیا معنی رکھتا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں ایک بس ڈرائیور کے بیٹے کا اتنی بڑی پوزیشن تک پہنچنا یہ بتاتا ہے کہ برطانیہ میں انتخاب میں یکساں مواقع میسر ہیں تمام کمیونٹی کے لیے، اور یہ نوجوان نسل کے لیے ایک جہت ہے تاکہ وہ اس کو فالو کریں، محنت اور لگن سے کام کریں، اور اسپیشلی پولیٹیکل سسٹم میں حصہ لیں یہاں برطانیہ میں، جہاں پہ بہترین مواقع موجود ہیں، ہمارے سینکڑوں کاؤنسلرز ہیں، میئرز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ممبر یورپین پارلیمنٹ ہیں، منسٹرز رہے ہیں، اور اب صادق خان کی میئر کے طور پہ انتخاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایشیائی کمیونٹی جو ہے اسپیشلی پاکستانی موجودہ جو برطانیہ میں رائج انتخاب کا طریقہ ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور جو کامیابیاں ان کو میسر ہیں ان سے جو ہے موقع اٹھاتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ون ہے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر ہے اور پاکستانیوں میں خوشی کی لہر ہے، کیونکہ مسلمانوں اور انتہا پسندوں کے ساتھ ان کا امام مسجدوں کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے اس کو نیگیٹو طریقے سے پیش کیا گیا تھا، جس کو ایون کنزرویٹو نے پسند نہیں کیا، اور کنزرویٹو مسلمان جو ممبر ہیں اسپیشلی سعیدہ وارتی انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی صحت افزا پالیٹکس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جتنی مرضی بڑی ڈوئل یا فائٹ ہو اس میں وقار اور شائستگی جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے، اور اتنا نیچے نہیں لے جانا چاہیے کیمپین کو جس میں ذاتیات جو ہے مین سٹریم جو الیکشن ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے۔
جی بیرسٹر امجد ملک صاحب، آپ سے آخری سوال کروں گی کہ لندن کے عوام نے 12 امیدواروں سے صادق خان صاحب کو چنا ہے، اور تو ان کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے، اور لندن کے عوام کو ان سے کیا توقعات وابستہ ہیں؟
جی اس سے پہلے بھی بورس جو جانسن ہے وہ بھی کنزرویٹو کے میئر تھے, اور میرے خیال میں لندن انٹرنیشنل سٹی ہے, پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں, ٹیکسز کا نظام, لوگوں کی آمد و رفت, ٹورسٹ یہاں بہت زیادہ آتے ہیں, لوکل ٹیکسز جو ہیں انہوں نے بنانے ہوتے ہیں, لوکل جو آنا جانا لوگوں کا ہے, پور فضا تفریح کے لیے بہت بڑی ڈیسٹینیشن ہے, انٹرنیشنل ہب ہے, بزنس مارکیٹ ہے, میرے خیال میں کافی چیلنجز ہوں گے صادق خان کے لیے, اسپیشلی جبکہ حکومت کنزرویٹو کی ہے اور یہ لیبر نواز جو ہے میئر بنے ہیں, تو میرے خیال میں ٹیکسز کی مد میں, لوکل کاؤنسلز کو ساتھ لے کے چلنے میں, کنزرویٹو ساتھ لے کے چلنے میں, سیاحوں کے اور امیگریشن کے مسائل, اور آنے جانے کی آمد و رفت, اور بزنسز کے لیے اسپیشلی جبکہ لندن میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں آف شور کمپنیاں جو ہیں ملکیت رکھتی ہیں پراپرٹیاں, اور آپ کو پتہ ہے پناما جو ہے آج کل بڑا ہیویلی نیوز ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر جو ہے میئر اثر انداز ہوگا, اور میئر کی انپٹ اور میئر کی جو کارکردگی ہے وہ کافی طور پر جو ہے وہ جانچی جائے گی.
بہت شکریہ امجد ملک صاحب. جی یہ تھے بیرسٹر امجد ملک, لندن میں مقیم تجزیہ نگار ہمارے ساتھ تھے. اب چلتے ہیں اپنے بلٹن کی طرف. پاکستان میں طبی ماہرین ایک پراسرار مرض میں مبتلا دو بچوں کا علاج کر رہے ہیں جنہیں سولر کڈز کا نام دیا جا رہا ہے. یہ دونوں بھائی جن کی عمریں 9 اور 13 سال کے درمیان ہیں دن بھر نارمل رہتے ہیں, لیکن سورج غروب ہوتے ہی ہاتھ پاؤں ہلانے اور بولنے سے معذور ہو جاتے ہیں. وائس آف امریکہ نے بچوں کے معالج سے اس بارے میں بات چیت کی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 3 بچوں کو لاحق بیماری کا سراغ تاحال نہیں لگایا جا سکا ہے, لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ شاید یہ اعصابی نظام میں کسی خرابی کا شاخصانہ ہو سکتی ہے. ذرائع ابلاغ میں ان بچوں کو شمسی یا سولر بچوں کے نام سے پکارا جا رہا ہے کیونکہ ان کی بیماری کی نوعیت اور علامات ہی کچھ ایسی ہیں. یہ بچے دن کے وقت عام بچوں کی طرح معمولات زندگی میں مشغول رہتے ہیں, لیکن سورج غروب ہوتے ہی یہ بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں. ان میں سے 2 بچے 13 سالہ شعیب اور 9 سالہ راشد ان دنوں اسلام آباد کے سرکاری اسپتال پمز میں زیر علاج ہیں, جس کے منتظم اعلیٰ ڈاکٹر جاوید اکرم نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ ان علامات والی کوئی بھی بیماری ان کے مشاہدے کے مطابق اب تک طبی سائنس کی تاریخ میں نہ تو دیکھنے میں آئی ہے اور نہ ہی سننے میں.
ایگزاسٹن کا بھی فیکٹر ہے کہ جب ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو ایسیٹلکولین ہوتی ہے, ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو نیورو ٹرانسمیشن میں, نرو کی ٹرانسمیشن میں ہیلپ کرتا ہے, وہ ڈپلیٹ ہو جاتا ہے, اور یا اس کے ریسیپٹر جو ہیں شاید وہ ڈیفیکٹیو ہو چکے ہیں. بہرحال اس کا ان کے کوئی 200-250 کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہیں. ایک ہماری ٹیم ان کے گاؤں بھی جا رہی ہے, ان کی والدہ اور ایک بچہ جو نہیں ساتھ آیا یونس جو افیکٹڈ ہے اس کا بھی سیمپل اور باقی فیملی تمام کا سیمپل اور ہوا کا بھی سیمپل لیا جائے گا, سوائل کا سیمپل, پانی کا ان کے گاؤں سے, تاکہ اس کی پراپر ایک تحقیق ہو سکے.
انہوں نے بتایا کہ اس خاندان کے 2 لڑکے ایسی ہی علامات والی بیماری کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں, جبکہ ان بچوں کی ایک بہن اور بھائی بالکل صحت مند ہیں. ڈاکٹر جاوید کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ اعصابی نظام میں خلل سے متعلق بیماری ہو, لیکن اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ان کے بقول ان بچوں کے طبی نمونوں کے بارے میں امریکہ, برطانیہ اور بھارت کے طبی ماہرین سے بھی رابطہ کیا گیا ہے, اور تمام ڈاکٹرز اس بیماری کا کھوج لگانے کے لیے سرگرم ہیں.
امریکہ سے بھی جان ہاپکنز یونیورسٹی, میری لینڈ یونیورسٹی میں ہمارے کولیبریٹرز ہیں, میو کلینک روچیسٹر میں ہیں, پھر انڈیا میں ہیں, پھر ادھر انگلینڈ میں ہیں, ہاسپٹل فار نروس ڈیزیز میں, نیشنل ہاسپٹل فار نروس ڈیزیز ہے کوئنز کیئر انگلینڈ میں, یونیورسٹی آف لنڈن, ان سب کے ساتھ کولیبریشن ہو رہی ہے, بلکہ ان کے سیمپلز بھی باہر بھیجے جا رہے ہیں.
بتایا جاتا ہے کہ ان بچوں کو پمز میں جس خصوصی کمرے میں رکھا گیا ہے اس میں مکمل اندھیرا رکھا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بچے دن میں ٹھیک رہتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد یہ پوری طرح سے بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پنجاب میں پولیس نے 30 سے زیادہ افراد کی ہلاکتوں کا مہم حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جن کی موت اطلاعات کے مطابق زہریلی مٹھائی کھانے سے ہوئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ ضلع لیا کے ایک گاؤں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا یہ واقعہ حلوائی کا کام کرنے والے 2 بھائیوں کے درمیان انتقامی کارروائی کا نتیجہ تھا. تفصیل بتا رہی ہیں اسلام آباد سے عشرت سلیم.
पुलिस ने कहा है कि पंजाब के जिला लहिया के एक गांव में जहरीली मिठाई खाने से होने वाली 30 हलाकतों का मुहिमा हल कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मिठाई की दुकान के मालिक के छोटे भाई ने एतराफ किया है कि इसने कीड़े मार दवा मिठाई में मिलाई थी। पुलिस जराये के मुताबिक मिठाई की दुकान के मालिक तारिक महमूद के छोटे भाई खालिद महमूद ने मुबैना तौर पर पुलिस को बताया कि इसकी अपने बड़े भाई के साथ तल्ख कलामी हो गई थी, जिसकी इसे रंजिश थी और उसने बदला लेने के लिए मिठाई के सामान में कीड़े मार दवा शामिल कर दी। अगरचे पुलिस ने ये केस हल करने का दावा किया है, मगर इससे कबल भी पुलिस ने एक और शख्स की तरफ से मिठाई में कीड़े मार दवा शामिल करने के इकबाली बयान का दावा किया था। गुज़िश्ता माह जिला लहिया के एक गांव में एक शख्स ने अपने पोते की पैदाइश पर लोगों में मिठाई तकसीम की, जिसे खाने के बाद बड़ी तादाद में लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। अगरचे उन्हें लहिया और मुल्तान के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, मगर इस दौरान कई अफराद हलाक हो गए, जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। ताज़ा तरीन इत्तला'आत के मुताबिक मिठाई खाने से अब तक 30 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इब्तदाई तौर पर पुलिस की तरफ से बताया गया था कि मिठाई में जहरीले मवाद की मौजूदगी का पता चला है, जबकि बाद में कीमियाई तज्जिये के बाद इस बात की तस्दीक कर दी गई थी कि मिठाई में कीड़े मार दवा शामिल थी। मिठाई की दुकान के साथ फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाली कीड़े मार अद्वियात की दुकान वाकई थी, जिसके बाद शुबा जाहिर किया गया था कि जहरीला मवाद साथ वाली दुकान से आया होगा। पुलिस ने इस वाक़े के बाद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया था। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले मिकी आर्थर को कौमी क्रिकेट टीम का नया कोच मुकर्रर कर दिया है। इससे कबल वर्ल्ड T20 में पाकिस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी के बाद कोच वकार यूनिस ने इस्तीफा दे दिया था। तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से नासिर महमूद।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले साबिक क्रिकेटर मिकी आर्थर को कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर करने का ऐलान किया है। कौमी टीम की हालिया नाकिस कारकर्दगी के बायस हेड कोच वकार यूनुस ने गुज़श्ता माह इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से इस मनसब के लिए बोर्ड ने मौजूद शख्सियत की तलाश शुरू कर रखी थी। जुम्मे को क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि हेड कोच की तकरीरी के लिए वसीम अकरम, रमीज राजा और फैसल मिर्जा पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया गया था, जिसने मुख्तलिफ दरख्वास्तों का जायजा लेकर इस बारे में अपनी सिफारिशात बोर्ड को पेश की। मजीद बरा मशावरत के बाद मिकी आर्थर से राब्ता किया गया, जिन्होंने हेड कोच बनने पर आमादगी जाहिर की और बयान के मुताबिक तवक्को है कि वो रवा माह के अवाखिर तक ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे। 48 साल मिकी आर्थर ने जनूबी अफ्रीका में 110 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे हैं, जबकि पेशावर कोच के तौर पर वो जनूबी अफ्रीका की टीम को आलमी फहरिस्त में अव्वल नंबर तक ले जाने में कामयाब हुए। मिकी 2011 में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कोच भी मुकर्रर हुए, लेकिन 2013 में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलवी टीम की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद उन्हें इस मनसब से फारिग कर दिया गया था। यह अमर काबिले जिक्र है कि रवां साल होने वाली पाकिस्तान की पहली सुपर लीग में कराची किंग्स की टीम की कोचिंग के फराइज भी मिकी आर्थर ने अंजाम दिए थे, लेकिन ये टीम ज़्यादा काबिले जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की ICC की आलमी दर्जाबंदी में 9वें नंबर पर है, जिसकी वजह से आइंदा क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए उसे अपनी पोजीशन बेहतर बनाना होगी। वर्ल्ड कप में पहले 8 नंबर पर बराजमान टीमें बराह रास्त हिस्सा ले सकती हैं, जबकि दीगर 2 टीमों को क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान के पास अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए आइंदा साल सितंबर तक का वक्त है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
शिमाली कोरिया में 36 वर्षों में सबसे बड़ा सियासी इजलास जुम्मे के रोज प्योंगयांग में मुनाकिद हुआ। तफसील बता रही हैं माइकल ब्राउन की रिपोर्ट में नीलोफर मुगल।
शिमाली कोरिया में हुकुमरान जमात वर्कर्स पार्टी का अशरों में होने वाला 7वां इजलास जुम्मे के रोज शुरू हुआ। प्योंगयांग में मुनाकिद होने वाले इस इजलास की कवरेज के लिए आने वाले गैर मुल्की सहाफियों को फौरी तौर पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद अमरीका इस कोरियाई पार्टी के नुमाइंदों की आला सतही मीटिंग के दौरान कोरिया जजीरा नुमा पर सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ करीबी मुशावरत कर रहा है। इजलास में कुछ आला अहदेदारों के रद्दोबदल की तवक्को की जा रही है। वाशिंगटन को यह भी तवक्को है कि ये तनहा हुकूमत इस मौके पर मिसाइल या जौहरी तजर्बा भी कर सकती है। ایک امریکی ترجمان نے کہا ہے کہ پیونگ یانگ ابھی گزشتہ ماہ میزائل سے متعلق خلاف ورزیوں کے جواب میں عائد کی جانے والی پابندیوں کے اثرات محسوس کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کے الفاظ ہیں،
We've already seen signs that these sanctions are having an effect, that the regime in North Korea is feeling the effects of these sanctions.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی ایسے اشارے دیکھ رہے ہیں کہ ان پابندیوں کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی حکومت ان تعزیرات کے اثرات محسوس کر رہی ہے، لیکن یقینی طور پر انہوں نے غیر مسلح ہونے کے اپنے وعدوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے یا کچھ زیادہ نہیں کیا۔
So we're going to continue to look at ways that we can apply increased pressure on them at the same time as we ensure that the security of the peninsula is kept ironclad.
لہٰذا ہم شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے اور بڑھانے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ جزیرہ نما کی سلامتی غیر متزلزل رہے۔ پیونگ یانگ نے حالیہ مہینوں میں چند بیلسٹک میزائل کے تجربے کیے، جبکہ جنوری میں اس نے چوتھا جوہری تجربہ کیا۔ واشنگٹن نے جنوبی کوریا میں اعلیٰ میزائل دفاعی نظام کی ممکنہ تعیناتی پر سول کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس میزائل دفاعی نظام کو ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینس یا ٹاٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلپر نے رواں ہفتے سول کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع بان من کو سے ملاقات میں سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ پانچویں جوہری تجربے پر بھی بات چیت کی گئی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعے کے روز ویٹیکن میں پوپ فرانسس کو ان کے حوصلہ افزا اور امید کے پیغام کی وجہ سے انہیں انٹرنیشنل شالمن انعام سے نوازا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں شہناز نفیس۔
ایوارڈ وصول کرنے کے بعد پوپ فرانسس نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ ایک ایسا یورپ دیکھنے کے خواہش مند ہیں جو ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کریں۔ پوپ فرانسس کے الفاظ،
سوئی ان یوروپا کے سی پرندے کورا دل بامبینو che soccorre come un fratello il povero e che arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla da dire.
پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے یورپ کا خواب دیکھتا ہوں جو بچوں کا خیال رکھے، جو غریبوں اور یورپ میں نئے آنے والے لوگوں کو برادرانہ مدد کی پیشکش کریں، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں اور انہیں پناہ کی ضرورت ہے۔ میں ایک ایسے یورپ کا خواہش مند ہوں جو کمزور اور مومر افراد کا خیال رکھے۔ میں ایک ایسا یورپ چاہتا ہوں جہاں پناہ مانگنا جرم نہ ہو۔ یہ الفاظ تھے پوپ فرانسس کے۔ ایک مصنف اور ہولوکاسٹ کے ایک سروائیور ایلی ویسل کے کول کو دہراتے ہوئے پوپ فرانسس نے کہا کہ یورپ کو اپنی یاداشت تازہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہ جا سکے۔ انہوں نے خطاب میں یورپ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق، جمہوریت، آزادی اور انسانیت کے لیے آواز بلند کرنے والا یورپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس یورپ کو کیا ہو گیا ہے جو فلاسفرز، شاعروں، ادیبوں، فنکاروں اور موسیقاروں کا گھر ہے؟ اس تقریب میں جرمن چانسلر اینگلا مرخیل، اٹلی کے وزیر اعظم میٹیو رینزی، اسپین کے کنگ فلپ اور یورپی یونین کے اعلی رہنما بھی شامل تھے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نصف درجن برسوں کے دوران اور گزشتہ ماہ اپنے انتقال تک نامور امریکی گلوکار اور پاپ سٹار پرنس نجی طور پر یتیم افغان بچوں کو ہزاروں ڈالر کی رقوم بھیجا کرتے تھے۔ یہ بات افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی ایک تنظیم نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے۔ پارسا کابل میں قائم ایک بین الاقوامی امدادی تنظیم ہے جس کی پاپ سٹار مدد کیا کرتے تھے، جو افغانستان میں یتیموں اور اپاہج افراد کی مدد کیا کرتی ہے۔ یہ تنظیم کابل میں یتیم افغان بوائے اور گرل اسکاؤٹس کی تربیت کے لیے ایک مرکز تعمیر کر رہی ہے۔ پارسا کی منتظم اعلیٰ مارین گستافسن نے کابل میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمیں $15,000 کا ایک چیک موصول ہوا، جس سے میرے عملے کو حوصلہ ملا، جس کی مدد سے بچوں کے لیے 5 روز تک کی ورک شاپ کھولنے کی جگہ میسر آئی جہاں اسکاؤٹ ماسٹرز قیام کرتے ہیں اور کیمپ کی سرگرمیاں چلاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ مرکز موجود ہے، وہ کہتی ہیں۔
gave from his heart. It's a part of his life he didn't tell people about. He didn't want a lot of acknowledgement.
انہوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ جسے وہ عوام پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اس خدمت کا اعتراف کیا جائے۔ باوجود کہ یہ چھوٹی سی رقم اس پروگرام کے بڑے خرچے کا ایک معمولی حصہ تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ دیا وہ یقیناً ہمارے کام میں بے حد مددگار ثابت ہوا۔ پرنس کی عطیہ کی وجہ سے پارسا اسکاؤٹنگ پروگرام میں بچوں کی تعداد 30 سے بڑھ کر 2000 ہو گئی ہے۔ گستافسن کے الفاظ میں وہ اس کا موجب بنے، انہوں نے جو کچھ دیا وہ جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک انہوں نے افغان اسکاؤٹ پروگرام کے لیے اپنی امداد جاری رکھی۔ گستافسن نے بتایا کہ ابتدائی تحفوں کے بعد پرنس ہر سال $6,000 کی رقم روانہ کیا کرتے تھے۔ تاہم آنجہانی پاپ اسٹار نے اپنے خدمت خلق کے جذبے کو سیغہ راز میں رکھا۔ شمالی شام میں مہاجرین کے ایک کیمپ پر فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جمعرات کے روز ترک سرحد کے نزدیک یہ حملہ اس کے چند گھنٹے بعد ہوا جب شامی عہدیداروں نے تصدیق کی کفار بندی کا دائرہ حلب تک بڑھا دیا گیا ہے۔
ایک زمانہ تھا جب حکیم مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر سکتے تھے، پھر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹوں کا سہارا لیا، اور اب تو مکمل تشخیص ہی لیبارٹری میں بھیجے گئے مریض کے خون وغیرہ کے مختلف نمونوں کے ریزلٹ کی مدد سے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے ٹیسٹ بڑے سے بڑے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے اگر کبھی کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہو پاتا، لیکن اب ڈاکٹروں نے خون کا ایک نیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک قطرے ہی سے علم ہو جائے گا کہ آیا کبھی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی یا نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات بہت عرصہ پہلے جسم کو متاثر کرنے والا وائرس کسی بڑی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نیا بلڈ ٹیسٹ ویر سکین کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے 1000 سے زیادہ مختلف وائرس تشخیص کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیفن ایلج، بریگم اینڈ ویمن ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن میساچوسٹس سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا صرف ایک قطرہ درکار ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آیا مریض کو کبھی کسی خطرناک وائرس نے متاثر کیا یا نہیں۔ اس کی مثال یوں لیجیے کہ بعض اوقات لوگوں کو برسوں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مرض جگر کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایلج کہتے ہیں
These sorts of viral infections, HIV is another one, can get going for a long time before you start seeing problems.
اس طرح کی وائرل انفیکشنز جن کی ایک اور مثال ایچ آئی وی ہے، علامتیں اور مرض ظاہر ہونے سے بہت پہلے آپ کو متاثر کر چکی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو مرض کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت ہو چکا ہے، ایچ آئی وی کی دوائیں زندگی بچا سکتی ہیں، لیکن ایل ایچ کہتے ہیں کہ اگر تشخیص برسوں پہلے ہو جائے تو ایسی خطرناک انفیکشنز کا علاج بہت پہلے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ویر سکین نامی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے محققین نے امریکہ، پیرو، جنوبی افریقہ اور تھائی لینڈ سے 600 لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے۔ ٹیسٹ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہر ملک کے لوگوں کو خاص طرح کے تقریباً 10 وائرس متاثر کر چکے تھے۔ فی الوقت ڈاکٹر کسی ایک وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی ڈاکٹر بے حد زیرک ہو اور اسے کسی انفیکشن کا شبہ ہو۔ تو ایل ایچ کا کہنا ہے کہ ویر سکین کے ذریعے اب ایک سے زیادہ وائرسز کی موجودگی کا پتہ لگانا ممکن ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ذیابیطس اور لوپس جیسے آٹو امیون امراض کی جڑ کا پتہ لگایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے۔
جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن مشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں،
If I come here with the vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا، خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں، میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
That van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے۔ تو سامعین، بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے۔ ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہی نیو یارک ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ نیا روبوٹ شدید دباؤ میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سمندر کی تہہ میں 150 میٹر سے زیادہ گہرائی میں موجود چٹانوں سے نمونے جمع کر سکتا ہے۔ میکینیکل انجینئر کیون گیلوے اس روبوٹ کو بنانے والے سائنسدانوں کی ٹیم کے رکن ہیں۔
All the soft robotics that we make are hydraulic or air pressure driven, as long as the pressure inside is greater than the pressure outside.
یہ تمام نرم روبوٹ جو ہم بناتے ہیں یا تو پانی یا ہوا کے دباؤ کے تحت کام کرتے ہیں۔ جب تک ان کے اندر کا دباؤ باہر کے دباؤ سے زیادہ ہو تو یہ حرکت میں رہتے ہیں۔
ان روبوٹس کی انگلیاں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ وہ غوطہ خوروں کی ہاتھوں کی نرمی اور مہارت کی حامل ہوں۔ دھات کے بنے اسٹینڈرڈ گرپرز یا شکنجے دراصل زیر سمندر تعمیر کے لیے بنائے گئے تھے، نہ کہ سمندری حیات کو ہینڈل کرنے کے لیے۔
یہ شکنجے ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں نہیں پہنچ سکتے جہاں سمندری مخلوق پائی جاتی ہے۔ ان میں ایسے نرم اور لچکدار آلات شامل نہیں جو اتنی اندرونی جگہوں تک پہنچ جائیں۔
ان میں دو اقسام کے نرم شکنجے یا ہاتھ مختلف شکلوں اور سائز والی اشیاء کو پکڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ میموری فارم سے بنائے گئے ہیں جو اسے لچکدار بناتی ہے۔ اس کی آزمائش مختلف طرح کی سبزیوں پر کی گئی ہے۔
The memory foam does this really neat thing where as you start to squish it down, it hits a certain pressure. You press a little bit and you get to some pressure.
میموری فوم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اسے نیچے دباتے ہیں تو یہ ایک خاص دباؤ پر پہنچ جاتا ہے، پھر دوبارہ مزید دبانے سے تھوڑا اور دباؤ ملتا ہے، پھر اگر اسے دباتے چلے جائیں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
اب سائنسدان یہ منصوبہ بھی رکھتے ہیں کہ روبوٹس کے شکنجوں پر ایسے سینسر لگا دیے جائیں جو آبی حیات کے نمونے ساتھ لانے کی بجائے ان کے بارے میں معلومات سمندر کی تہہ میں ہی حاصل کریں۔ صرف یہی نہیں، سائنسدان ان روبوٹس میں ویڈیو کیمروں کے علاوہ ایسے آلات بھی نصب کرنا چاہتے ہیں جن کی مدد سے وہ خود وہی کچھ محسوس کریں جو روبوٹس محسوس کر رہے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.